مورخہ 8 نومبر 1996، سالانہ اجتماع رائےوند میں، حضرت مولانا پالن پوری صاحب بعد نماز مغرب بیان فرما رہے ہیں۔ کل بیان 2 گھنٹے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازہ، نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد، بڈلبی ایریا، کراچی۔ دکان روزانہ صبح 11 بجے سے شام مغرب کے اذان تک کھلی رہتی ہے، جمعہ کے دن دوپہر 12 بجے تک کھلی رہتی ہے۔
لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لما شرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے 4 آیتیں پڑھی۔ سب سے پہلے میں کوشش کروں کہ اس کا ترجمہ کر دوں، پر بعض مرتبہ مضمون لمبا ہو کے اس کا ترجمہ رہ جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ منوالہ پہلی آیت کریمہ میں بھلے آدمی کو دنیا میں کیا دیں گے اور آخرت میں کیا دیں گے اس کو بیان فرمایا، دوسری آیت کے اندر بھلے آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ پاک کیا، برے آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ پاک کیا کریں گے اس کو دوسری آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اور تیسری جو بلاسر والی ہے اس کے اندر پہ بتا دیا کہ سارے انسان جو ہیں وہ نقصان میں اور گھاٹے اور ٹوٹے میں سوائے ان کے کہ جن کے اندر 4 باتیں ہوں، ایک تو ایمان ہو، ایک اعمال صالحہ ہو، اور ایک دوسرے سے وہ بات چیت کرتے ہوں ایمان اور اعمال صالحہ کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں اگر کوئی پھسلنے لگے مادی لائن میں یا روحانی لائن میں تو اس کو وہ جمانے والے ہوں، ہم پھسلے تو دوسرا ہمیں پکڑ لے، وہ پھسلے تو ہم اس کو پکڑ لیں، پھسلنے نہیں۔ اور چوتھی آیت کریمہ اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یہ زبان کی دعوت ہے، وہ عامل صالحہ اور عمل ان کو اچھا کرے کہ یہ عمل ہوا، زبان سے بھی کہنا عمل بھی کرنا اور اس کے باوجود اپنے آپ کو خوش نہ سمجھنا۔ وقال اننی من المسلمین، کہ میں تو ایک مسلمانوں میں سے ایک مسلمان، یہ نہیں کہ میں بہت اچھی طرح بات سمجھا سکتا ہوں اور میری زندگی بھی بہت اچھی ہے لہذا میں کچھ بن گیا، یہ چیز اس کے ذہن میں نہ آئے، بلکہ یہ کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ میرے محترم دوستوں، پہلی آیت کریمہ میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کوئی بھی آدمی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جس کے اندر 2 باتیں ہوں، ایک تو اس کے اعمال اچھے ہوں اور دوسرے ہوں ایمان والا ہو. اگر یہ دو باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی خوشگوار ہم بنائیں گے. حیاتن طیبہ, دنیا کی زندگی سے ہم خوشگوار بنائیں گے اور اس کو پھر ہم آخرت کے اندر بدلا دیں گے, ان کے اعمال کا بہت ہی بڑھیا بدلا. ذہن کے اندر دنیا تو بہت جلدی آ جاتی ہے کیونکہ نظروں کے سامنے, اور آخرت کا بار بار جب تک تذکرہ نہ کیا جائے تو وہ ذہن میں نہیں آتی, اس سے بھول ہو جاتی ہے, آدمی اس سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے بار بار آخرت کا تذکرہ ہونا چاہیے. زندگی جو مرنے کے بعد والی ہے بڑی لمبی زندگی ہے, ایسی کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. دنیا کی زندگی تو ایک منٹ بھی ختم ہو جاتی ہے, کتنی لمبی عمر ہو, کہ ایک دن دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو ختم ہونے والی ہے. کتنا ہی دنیا کی لائن کا اونچا میں اونچا آدمی ہو اور کتنا ہی دینی لائن کا روحانی لائن کا اونچے میں اونچا آدمی ہو, لیکن دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو ختم ہونے کے لیے ہے, کہ تو کبھی نہ کبھی ختم ہوگی. لیکن اس کے بعد موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ مرنے والوں کو تو معلوم ہوتی ہے, زندوں کو معلوم نہیں ہوتی. مرنے والا اگر ایمان اور اعمال والا ہے تو مرنے کے وقت سے ہی اس کا اکرام شروع ہو جاتا ہے. فرشتے اسے سلام کرتے ہیں, فرشتے اسے تسلیاں دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں تو گھبرا مت, جو چھوٹ گیا وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ تھوڑا سا تھا اور آگے کیا ہوگا اس سے تو گھبرانا مت. اور جس جنت کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تو جنت کی خوشخبری لے لے, اور ہم تیرے ساتھی ہیں, ہم تیرے ساتھی ہیں. دنیا میں تو تجھے دکھائی نہیں دیتے تیرے, اب تجھے ہم دکھائی دے رہے ہیں. بہت ان سے تسلی دیں گے مرنے کے وقت میں فرشتے. منا ملا صالحا من ذکر او انثی وہو مومن. ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں, اس سے آخرت بھی بنے گی, اس سے دنیا بھی بنے گی. ایمان جو ہے اس کی سات لائنیں ہیں اور اعمال جو ہیں اس کی چار لائنیں ہیں. اگر یہ سات لائنیں اور یہ چار لائنیں بنانی ہیں تو دعوت کی فضا کے اندر یہ ساتوں لائنیں بھی بنیں گی اور وہ چار لائنیں بھی بنیں گی. اور اگر دعوت کی فضا نہیں تو پھر وہ جو دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, میری نصیحت سے جس نے منہ پھیر لیا اور منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی ہم تنگ بنا دیں گے. معیشة ضنکا, دنیا کی زندگی سے تنگ ہو جائے گی. ونحشرہ یوم القیامۃ اعما, اور قیامت کے دن میں ہم اس کو اندھا بنا کے اٹھائیں گے. تو یوں کہے گا, قال ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. اللہ پاک میرے کو اندھا کائے کو بنایا, میں تو آنکھ والا تھا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. تیرے سامنے میری باتیں آتی تھی, تو نے اس پر دھیان نہیں دیا, اب تیرے اوپر بھی تیری بھی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہوا. تو اب ہمیں سمجھنا ہے وہ سات لائنیں ایمان کی اور چار لائنیں امان کی کیا کیا ہیں. ان سب کے ذہن میں بیٹھ جائیں. ایمان کی جو سات لائنیں میں کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان کر کے پیش کر سکوں. سات لائنیں ایمان کی, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و الباعث بعد الموت. یہ سات لائنیں تو ہیں ایمان کی. اللہ پر, فرشتوں پر ایمان کا لانا, آسمانی کتابوں پر, رسولوں پر, قیامت کے دن پر اور تقدیر پر, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. قیامت کا دن بتا دیا لیکن دوبارہ اسے یاد دلا دیا, بل باسے بادل موت. یہ سات لائنیں تھیں ایمان کی اور چار لائنیں ہیں اعمال کی. ایک لائن اعمال کی تو ہے عبادات, جس میں نماز, روزہ, زکات اور حج. نماز تو سدا بہار ہے اور روزہ رمضان شریف کے مہینے میں ہے, اور زکات مالداروں پر ہے, سال پورا ہو جائے تو انہیں ادا کر دینی چاہیے. اور حج جو ہے وہ بھی جن کے اندر استطاعت ہے ان پر ہے, اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. ایک تو عبادات کی لائن ہے اور ایک ہے لائن معاشرت, یعنی رہن سہن, یعنی گھریلو زندگی. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر. اور ایک ہے معاملات, عبادات, معاشرت اور معاملات, یعنی لین دین اور کاروباری زندگی. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اور ایک ہے اخلاق, اخلاقی معیار جو ہے یہ اونچا ہو. اور اخلاق کا برتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا اس طرح اخلاق کا برتنا ہو. اور اخلاق کا برتنا ہر ایک کے ساتھ ہوگا, اپنوں کے ساتھ بھی اور پرائیوں کے ساتھ بھی. جن سے میل ملاپ ہے ان سے بھی اخلاق برتنا, اور جن سے گٹھ جوڑ نہیں ہے ان سے بھی اخلاق برتنا. اخلاق ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے ذریعے آدمی قریب آتا ہے, اور جب آدمی قریب آئے تو اسے اللہ سے جوڑ دیا جائے. اور جتنا وہ اللہ سے جڑتا رہے گا اور کام کرتا رہے گا, اور اس کو اللہ پاک جتنا ثواب دیں گے وہ سارا ثواب اکٹھا کر کے اس اخلاق برتنے والے کو ملے گا. یہ چار لائنیں اعمال کی ہوئی اور سات لائنیں ایمان کی ہوئی, اور یہ ساری لائنیں دعوت کی فضا کے اندر بنی. لیکن ان ساری لائنوں کو قابو میں پانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کلمہ. کرنے والا یقین ہو اور نماز طاقتور ہو. کلمے کے ذریعے اپنے دل کے یقین کا بنانا, اور نماز کے ذریعے بندن کے تیار ہونے والے اعمال کا صحیح تیار کرنا. اور نماز طاقتور بنے گی تو اعمال صحیح بنے گی. نماز کو طاقتور بنانے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. ایک کام تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو, یہ سیکھے بغیر نہیں آئے گا, اس کا نام ہے علم. اور دوسرے ہے کہ نماز کے اندر اللہ پاک کا دھیان ہو, نماز کے اندر اللہ پاک کا دھیان ہو. جب نماز پڑھیں تو دھیان اللہ کی طرف ہو. نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمانے کے لیے ایک طرف اللہ پاک کا ذکر کرنا ہوگا, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی, اور اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہوں گی. جب ان باتوں میں لگے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نماز کے اندر اللہ پاک کا دھیان جمے گا. اور نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمنے لگا تو کہیں سے کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دے گا, اللہ رسول کی بتائی باتوں کے اندر ہی سب نظر آ دے گا. یہ تین باتوں کے ذریعے انسان کا اللہ پاک سے تعلق ہوگا. وہ اللہ پاک کے جو کرتا دھرتا ہے, وہ اللہ پاک کے جو قادر مطلق ہے, وہ اللہ پاک کے جس کے خزانے لامحدود اور بے شمار ہیں, وہ اللہ پاک کے جس کا علم لامحدود اور بے شمار ہے. پچھلا سارا زمانہ اللہ کے علم میں ہے, اگلا سارا زمانہ اللہ کے علم میں ہے, موجودہ زمانہ اللہ کے علم میں ہے, اوپر کے سارا نظام اللہ کے علم میں ہے, نیچے کا سارا نظام اللہ کے علم میں ہے, اور درمیان والا جو ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں. بڑے قادر مطلق ہیں, بڑے علم والے ہیں, بڑے خزانوں والے ہیں, نعمتوں کے خزانے بھی ان کے پاس بے شمار, تکلیفوں کے خزانے بھی ان کے پاس بے شمار. اتنا بڑا اللہ حمایت میں اگر آ گیا تو بیڑا پار ہے. لیکن اس نے ہم لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ میرے ساتھ جیسے تم تعلق جماؤ گے جو مخلوق ہے اس کے ساتھ میں تعلق بھی صحیح بنا دو. اس لیے کہ الخلق عیال اللہ, مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے, ان کو جو نفع پہنچائے گا تو اللہ اس کے اتنا ہی رحم کرے گا. تو مخلوق کے اندر سارے انسان آ گئے, چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں, اور جانور بھی آ گئے. اس بنا پر ان کے ساتھ نفع پہنچانے کا اگر ہم کام کریں گے تو اللہ پاک ہمارے اوپر رحم کا کام کریں گے. اب مخلوق کے ساتھ نفع پہنچانے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ اس مخلوق کا جو حق اللہ نے انسان پر مقرر کیا وہ حق ادا کرے. اس کا نام ہے عدل اور انصاف. اور دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اس مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے. اس کا نام احسان اور اخلاق, ان کے ساتھ ہمدردی کرے. ایک تو حق ہے وہ ادا کرنا, اور ایک ان کے ساتھ بھلائی کرنا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان, اللہ عدل کا بھی حکم کرتے ہیں احسان کا بھی حکم کرتے ہیں. تو ہر ایک کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ بھی ہو اور احسان اور اخلاق کا بھی معاملہ ہو. تو یہ آدمی ایک طرف بنے گا محبوب خدا اور دوسری طرف بنے گا محبوب خلق خدا. اللہ پاک خوش ہوتے ہیں جب ان کی عبادت طاقت پر بنا کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے, اور انسان خوش ہوتے ہیں جب ان کو دیا جائے. انسان خوش ہوتا ہے جب اس کو دیا جائے. تو ہمیں عبادت کو طاقت پر بنا کر ایک ہاتھ پھیلانا ہوگا اللہ کی طرف لینے کے لیے, اور اپنے اخلاق کو طاقت پر بنا کر دوسرا ہاتھ پھیلانا ہوگا بندوں کی طرف دینے کے لیے. ایک طرف اللہ سے لے اور دوسری طرف بندوں کو دے. اللہ سے لے کر محبوب خدا بن, اور بندوں کو دے کر محبوب خلق خدا بن. لیکن یہ ساری باتیں کام آنے والی اس وقت بنیں گی جب نیت کے اندر اخلاص ہو, یعنی اللہ پاک کو راضی کرنے کا جذبہ ہو, اس کے اندر دنیا کی کوئی غرض نہ ہو. دنیا کی اگر اس کے اندر غرض آ گئی تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں رہتا. اور اخلاص کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دین کا کام کرے تو اپنی دنیا قربان کر کے کرے, اور اگر دین کا کام کر کے اس کے ساتھ دنیاوی اغراض چھپی ہوئی ہو تبھی دھیمے دھیمے وہ اخلاص جو ہے آدمی کے اندر سے نکلتا چلا جاتا ہے. اس لیے دنیا قربان کر کے دین کا کام کرے. اس لیے سان لگانا جماعت میں بغیر قربانی کے نہیں ہوتا. چار مہینے لگائے, چلہ لگائے, تین دن لگائے, روزانہ کے ڈھائی گھنٹے لگائے, روزانہ کے آٹھ گھنٹے لگائے, گھر کے اندر تعلیم کرے, مسجد کے اندر تعلیم کرے, دو گش کرے, یہ ساری چیزیں بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ مجمع جو بیٹھا ہے اس کے اندر نہ معلوم کتنے اسلام کی قربانیاں دینے والے ہوں گے. دو کام کرنے ہیں دعوت میں, ایک تو اپنے مقام پر رہتے ہوئے کام کرنا, اور دوسرے باہر نکل کر کام کرنا. باہر نکل کر کام کرنے کے لیے تو پورا عالم ہے, اور مقام پر جو کام کرنا ہے اس کے اندر بھی ایسے طریقے پر کام کرنا ہے کہ مقام کے سارے لوگ اس کام کی طرف لگ جائیں. اس انداز سے کام کرنا ہے. یہاں تک کہ جو مسجد وار جماعتیں بنتی ہیں تو مسجد وار جماعتیں بھی ایسے انداز سے بعض مرتبہ کام کرتی ہیں کہ ایک ایک مسجد کی جماعت جو ہے سال سال بھر کے آدمی تیار کر کے دیتی ہے ان شرطوں کے ساتھ جو شرطیں یہاں سے بتائی جاتی. یہاں پر باہر بھیجنے کے لیے شرطیں ہیں, چار مہینہ دیا ہوا ہو, مقامی کام کرتا ہو, وہاں پر جا کے اور کوئی چیز نہ چلاوے وغیرہ. اگر ان شرطیں پوری کسی کی نہیں ہوتی تو اس کو منع کر دیتے کہ بھائی اس کو ابھی نہیں, تو وہ روتا ہے, صلاۃ الحاجہ پڑتا ہے, علامہ قبول نہیں کیا گیا. تو اس بنا پر میرے محترم دوستوں مقامی کام بھی اور باہر کی نقل و حرکت بھی یہ ساری چیز کے اندر اخلاص آ کر طاقتور بنے, اس کے لیے دنیا قربان کر کے یہ کام ہوگا. اور دنیا جتنی قربان کرے گا اتنی اس کا دین بنے گا, اور دین جتنا بنے گا اتنے اللہ اسے راضی ہوں گے. لیکن میرے محترم دوستوں مرنے کے بعد والی زندگی کا آدمی اگر فکر کرے تو دنیا کا قربان کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. موت کے بعد والی زندگی پورے عالم کے اندر اس کی عام طور سے فضا نہیں ہے. دنیا کے اندر کروڑ ہر کروڑ انسان ایسے ہیں کہ جن کے سامنے مرنے کے بعد کوئی زندگی آنے والی ہے وہ ہے ہی نہیں, انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں. میں سچ کہتا ہوں, یہ جماعتی جو سالسرا گھر کی پیدل جاتی ہیں ان کو ایسوں سے بہت ملاقات ہوتی ہے, پر جانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی آنے والی ہے. پر جنہوں نے سنا تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بھرا کوئی زندگی آئے گی, مر گیا مٹی میں مل گیا. ایزا متنا بکنا ترا بم ایزا ماں ایم سون اب آبا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. ہم زمانے کے اندر یہ بات کہیں گئی کہ جب ہم مر گئے اور ہم مٹی بن گئے اور ہماری ہڈیاں مل گئی کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہمارے باپ دادا ان کی قبروں کے اندر تو ان کی ہڈیاں بھی نہیں رہی, کیا وہ بھی زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی کہہ دیا اچھی طرح ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. جتنے لوگ پہلے گزر چکے جتنے لوگ بات آئیں گے سارے کے سارے اس مدت مقررہ کے وقت جمع ہوں گے قیامت کے دن اور ان کا حساب ہوگا. میرے محترم دوستو یہ اسی بنا پر اللہ جل جلالہ و منع والہو نے تین باتیں عقلی دلیلوں کے ساتھ سمجھائی, منقول دلیلیں بھی دی اللہ رسول نے, توریت اور انجیل میں کیا کیا ہے یہ بھی بتایا تاکہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کی کتابوں والی بات بھی ان کے سامنے آوے تاکہ وہ اس کا انکار نہ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ عقلی دلیلیں بھی اللہ رسول نے ہم کو بتائے, نبوت اس لیے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی آدمی کر سکتا ہے, اس کی کیا گارنٹی کہ یہ نبی سچائی ہے؟ اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزے دی اور معجزہ ایسا دیا کہ جو زمانے کے اعتبار سے فٹ بیٹھتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جادو در زیر ہو گئے اور انہوں نے تسلیم کر دیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے, اس لیے وہ سجدے میں پڑ گئے. آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, ہم رب العالمین پر ایمان دیا ہے, حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لے آئے. اتنا غصہ آیا فرعون کو کہ میری طرف سے تم کو کھڑا کیا تھا اور تم میرے ہی خلاف ہو گئے, میری طرف سے تم کو کھڑا کیا تھا اور تم نے میرے ہی خلاف بات شروع کر دی. بہت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ لا اصلبنکم اجمعین, سب کو میں تمہیں اچھی طرح سے خبر دوں گا تمہاری. لیکن یہ تو جم کر انہوں نے بات کہی, واقعی کے اندر یہ دھوکا دینے والے دھوکا نہیں دے سکتے جو بات نبی ہوگی. تو جادو زیر ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تبابت ڈاکٹری کا زور تھا تو ان کو ایسا معجزہ ملا کہ طبابت اور ڈاکٹری زیر ہو گئی. مادرزان اندھوں کی آنکھ کا ٹھیک ہو جانا, مردے کا زندہ کرنا اور جتنی بھی بیماریاں ان کی دعا سے ٹھیک ہو جانا, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اللہ پاک نے دیا اور وہ سارے زیر ہو گئے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پورے عالم کے نبی, معجزات ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سے دیے, کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے. اور جو معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں اس انداز کے کام کرنے پر, جیسی غیبی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی وہ غیبی مدد قیامت تک آتی رہی, اسی زمانے کے لیے خاص نہیں ہوئی. اس لیے جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اس دنیا سے تشریف دے گئے اور آپ کی وفات ہوئی تو جو آپ کے زمانے کی غیبی مدد آتی تھی, جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی, بدر کے اندر آسمانی مدد کا آنا اور بدر کے اندر بے ایمانوں پر آسمانی پکڑ کا آنا, لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ ان لوگوں کے ساتھ آسمانی مدد ہے. اور جب آسمانی مدد آتی ہے تو جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں اہل باطن, ان کی تین قسمیں بن جاتی ہیں. ایک قسم تو ہدایت پر آ جاتی ہے, ایک قسم سر نیچا کر دیتی ہے, اور ایک قسم ہر دھرمی پر آ جاتی ہے اور مقابلے پر آ جاتی ہے. جب وہ مقابلے پر آ جاتی ہے جو قسم, تو پھر اللہ پاک اس کی غیبی پکڑ کرتے. اور یہ جو غیبی مدد دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ اور دعوت کے کام کرنے والوں کے ساتھ جو غیبی مدد آتی ہے, یہ مدد نبیوں کے زمانے میں ختم نہیں ہو گئی, بلکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی غیبی مدد آئی. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے زمانے میں بھی غیبی مدد آئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس انداز کی غیبی مددیں آئیں, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے وقت میں کندھے کے اوپر چل جاتے تھے بچے اور آپ انہیں اتارا کرتے تھے. زبان مبارک آپ نے ان کے منہ میں ڈالی, حضرت حسن کے حضرت حسین کے, اور وہ چوستے چوستے سو گئے. کرکے سر کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. ایک بات کے اندر جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیسی حیرت میں ڈالنے والی غیبی مددیں آئیں. خلافہ راشدین کا دور جب گزر چکا اور اس کے بعد والے دور آئے تو اس کے اندر بھی اللہ کی غیبی مدد آئی, اور یہ اللہ کی غیبی مدد ہر زمانے میں برابر آتی رہی. لیکن کب آئی غیبی مدد؟ جب دین کا کام کیا جائے. دین کا کام کیا جائے تو اللہ کی غیبی مدد آتی ہے. دین کے کام کرنے میں دوبارہ میں آپ کو یاد دلا دوں, دعوت کی فضا بنا کر سات لائن کا یقین بنایا جائے, چار لائن کے اعمال بنایا جائے, اور یہ سارا کا سارا دعوت کی فضا کے اندر بنے گا. حسن ابن سفیان اور ان کے دو ساتھی, یہ لوگ حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے چلے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر جو دعوت کا کام کیا تھا اس کے اندر تین باتیں تھیں. ایک طرف تو دعوت تھی, ایک طرف تعلیم تھی, اور ایک طرف تزکیہ, یعنی دلوں کے اندر کی صفائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں دعا مانگی تھی. کیا ہے وہ؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے بارے میں جو بات کہی تو آخر میں یہ کہا کہ اللہ ایسا رسول بھیج دے جو تین کام کرے، ایک طرف دعوت کا، ایک طرف تعلیم کا، ایک طرف تزکیہ کا. کیونکہ دعوت کا جب کام ہوگا تو دل کے اندر ایمان آئے گا، اور ایمان آئے گا اور اللہ کی طاقت پہ یقین آئے گا، اور دل و دماغ میں بات بیٹھے گی کہ کرتا دھرتا اللہ ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ ہماری حمایت میں ہو جائے. یہ بغیر اللہ کی بات مانے نہیں ہوگا، اور اللہ کی بات ماننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو اے اللہ وہ نبی تعلیم کا بھی کام کرے، دعوت کے ذریعے ایمان بنا، تعلیم کے ذریعے اس کا عمل بنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر کا تزکیہ بھی ہونا چاہیے، اندر کی صفائی بھی ہونی چاہیے.